بہاصل اس تمام تقریر کا یہ ہے کہ انسان اس دار الظلمات میں آ کر کبھی نجات نہیں پا سکتا، بجز اس کے کہ خود خدا تعالیٰ کے مکالمات سے مشرف ہو کر یا کسی اہل مکالمہ یقینیہ اور اہل آیات بینہ کی صحبت میں رہ کر اس ضروری اور قطعی علم تک پہنچ جائے کہ اس کا ایک خدا ہے جو قادر اور کریم اور رحیم ہے، اور یہ دین یعنی اسلام جس پر یہ قائم ہے در حقیقت یہ سچا ہے، اور روز جزا اور بہشت اور دوزخ سب سچ ہے، کیونکہ اگرچہ قصہ اور نقل کے طور پر تمام اہل اسلام اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور اس کا رسول برحق، مگر یہ ایمان کو یقینی بنیاد نہیں رکھتا۔ اس لیے ایسے ضعیف ایمان کے ذریعے سے یقینی رنگ کے آثار ظاہر ہونا اور گناہ سے سچی نفرت کرنا غیر ممکن ہے، اور بوجہ اس کے کہ اسلام پر 1300 برس گزر گئے، تمام معجزات گزشتہ برنگ نقول اور قصص ہو گئے، اور قرآن شریف اگر سے عظیم شان معجزہ ہے مگر ایک کامل کے وجود کو چاہتا ہے کہ جو قرآن کے اعجازی جواہر پر مطلع ہو، اور وہ اس تلوار کی طرح ہے جو در حقیقت بے نظیر ہے لیکن اپنا جوہر دکھلانے میں ایک خاص دست و بازو کی محتاج ہے۔ اس پر دلیل شاہد یہ آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پس وہ ناپاکوں کے دلوں پر معجزہ کے طور پر اثر نہیں کر سکتا، بجز اس کے کہ اس کا اثر دکھلانے والا بھی قوم میں ایک موجود ہو، اور وہ وہی ہوگا جس کو یقینی طور پر نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ نصیب ہوگا۔ غرض تمام برکات اور یقین کے حصول کا ذریعہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے، اور انسان کی یہ زندگی کی شکوک اور شبہات سے بھری ہوئی ہے بجز مکالمات الہیہ کے سب چشمہ صافیہ کے یقین تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی، اور خدا تعالیٰ کا وہ مکالمہ یقین تک پہنچاتا ہے جو یقینی اور قطعی ہے۔ اس پر ایک ملہم قسم کھا کر کہہ سکتا ہے تو اسی رنگ کا مکالمہ ہے جس رنگ کا مکالمہ آدم سے ہوا، اور پھر شیش سے ہوا، اور پھر نوح سے ہوا، اور پھر ابراہیم سے، اور پھر اسحاق سے، اور پھر اسماعیل سے، اور پھر یعقوب سے ہوا، اور پھر یوسف سے، اور پھر 400 برس کے بعد موسیٰ سے، اور پھر یسوع بن نون سے ہوا، اور پھر داؤد سے ہوا، اور سلیمان سے، اور الیسہ نبی سے، اور دانیال سے، اور اسرائیلی سلسلہ کے آخر میں عیسیٰ بن مریم سے ہوا، اور سب سے اتم اور اکمل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ لیکن اگر کوئی کلام یقین کے مرتبہ سے کم تر ہو تو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جب آفتاب طلوع کرتا ہے اور اپنی کرنیں زمین پر چھوڑتا ہے تو اس کی روشنی ایسی صاف دنیا پر پڑتی ہے کہ کسی دیکھنے والے کو اس کے نکلنے میں شک باقی نہیں رہتا، اور نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ کل کا سورج تو یقینی تھا مگر آج کا شک کی، بس کیا تم اس الہام میں شک کر سکتے ہو کہ خدائی چہرہ کا نور اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیا خدا کی کلام کا طلوع سورج کے طلوع سے کچھ کم تر ہے؟ کوئی چیز اپنی صفات ذاتیہ سے الگ نہیں ہو سکتی، پھر خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے کیوں کر الگ ہو سکے؟ بس کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب وحی الہی اگرچہ پہلے زمانوں میں یقینی رنگ میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب وہ صفائی اس کو نصیب نہیں، گویا یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا، اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیض رسانی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم ہو چکی ہے؟ لیکن خدا کا کلام اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے، کیونکہ وہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس دعا میں اس انعام کی امید دلائی گئی ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان تمام انعامات میں سے بزرگ تر انعام وحی یقینی کا انعام ہے، کیونکہ گفتار الہی قائم مقام دیدار الہی ہے، کیونکہ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ بس اگر کسی کو اس امت میں سے وحی یقینی نصیب ہی نہیں اور وہ اس بات پر جرات ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی وحی کو قطعی طور پر مثل انبیاء علیہ السلام کے یقینی سمجھے، اور نہ اس کی ایسی وحی ہو کہ انبیاء کی طرح اس کے ترک مطابعت اور ترک عمل پر یقینی طور پر دنیا کا ضرر مقصود ہو سکے، تو ایسی دعا سے کھلانا محض دھوکا ہوگا، کیونکہ اگر خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ وہ موجب دعا اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم انبیاء علیہ السلام کے انعامات میں اس امت کو بھی شریک کرے تو اس نے کیوں یہ دعا سکھلائی، اور ایک ناشدنی امر کے لیے دعا کرنے کی ترغیب کیوں دی؟ بس اگر یہ دعا سکھلانا یقین اور معرفت کا انعام دینے کی نیت سے نہیں بلکہ محض لفظوں سے خوش کرنا ہے، بس اسی سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ امت اپنے نصیبوں میں سب امتوں سے گری ہوئی ہے، اور خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ اس امت کو یقینی چشمہ کا پانی پلا کر نجات دے، بلکہ وہ ان کو شکوک اور شبہات کے ورطہ میں چھوڑ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ضرور ان انعامات میں جو نبیوں کو دیے گئے اس امت کے لیے حصہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر مسلمانوں کے کامل افراد کی فطرتوں میں یہ حصہ نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں یہ خواہش نہ پائی جاتی تو وہ خدا شناسی کے درجے میں حق الیقین کے درجے تک پہنچ جائے. اور ان انعامات سے سب سے بڑھ کر یقینی مخاطبات اور مکالمات کا انعام ہے جس سے انسان اپنی خدا شناسی میں پوری ترقی کرتا ہے. گویا ایک طور سے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہستی پر رویت کے رنگ میں ایمان لاتا ہے. اب الہی حیبت پورے طور پر اس کے دل پر کام کرتی ہے, اور جیسا کہ ہر ایک جگہ رویت اور یقین کا خاصہ ہے, وہ خاصہ اس کے اندر اپنا کام کرنے لگتا ہے. شکوک کو شبہات کو اتقاء نہیں ہوتا, تب روح زمین پر اس جیسا کوئی اتقاء نہیں ہوتا, اور اس جیسا کوئی گناہ سے بیزار نہیں ہوتا, اور اس جیسا اس خالق یگانہ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا, اور اس جیسا اس یار کا کوئی وفادار نہیں ہوتا, اور اس جیسا کوئی ڈرنے والا نہیں ہوتا, اور اس جیسا کوئی توکل کرنے والا نہیں ہوتا, اور اس جیسا پیوند میں کوئی صادق نہیں ہوتا. اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے, یقینی اور قطعی وحی کا قیامت کے دن تک اس امت کو وعدہ دیا گیا ہے. ایسا ہی عقل بھی نوع انسان کے لیے اس کو ضروری سمجھتی ہے, کیونکہ گناہ اور اس کو فجور کا علاج اور چارہ وجود اس کے اور کوئی نہیں کہ خدا کا جمال اور جلال یقینی طور پر انسان پر مکشوف ہو. وجہ یہ کہ تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ یا تو سچی محبت گناہ اور مخالفت سے روکتی ہے, یا سچی حیبت نافرمانیوں سے باز رکھتی ہے, اور سچی محبت میں بھی ایک خوف ہوتا ہے, اور وہ یہی کہ یار مہربان سے تعلق نہ ٹوٹ جائے. اور جس پر سچی محبت اور سچی حیبت کی کیفیت یقینی طور پر وارد ہو, اور یا وہ شخص کے جو کامل طور پر اس شخص کا شناسندہ اور محبت کنندہ اور اس کا زیر اثر ہو, وہ بلا شبہ گناہ سے روک لیا جاتا ہے. اور دوسرے لوگ دنیا میں جس قدر ہیں, ان میں سے کوئی بھی گناہ کے زہر سے خالی نہیں. ہاں, مکاری سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہمارے دلوں میں کوئی ناپاکی نہیں, مگر وہ جھوٹے ہیں اور خدا اور مخلوق کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. گناہ سے پاک ہونا وجود اس کے ممکن ہی نہیں کہ حیبت اللہ کی موت یقین کی تیز شعاؤں کی وجہ سے انسان کے دل پر وارد ہو جائے, اور سچی محبت اور سچی حیبت دل میں بس جائے, اور دل خدا کے جمال اور جلال سے رنگین ہو جائے. اور یہ دونوں کیفیتیں کبھی اور ہرگز دل میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ خدا کی ہستی اور اس کی ان دونوں قسم کے صفات پر یقین پیدا نہ ہو. بس اس سے معلوم ہوا کہ نجات کی جڑ اور نجات کا ذریعہ صرف یقین ہے. وہ یقین ہی ہے کہ باوجود بلاؤں کے سامنے کے اطاعت کے لیے گردن جھکا دیتا ہے اور آگ میں داخل ہونے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. وہ یقینی نظارہ ہی ہے جو عاشق بنا دیتا ہے اور مرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. وہ یقینی نظارہ ہی ہے کہ جس سے انسان خدا کے لیے آرام کا پہلو چھوڑتا اور مخلوق کی تعریف اور تحسین سے لاپرواہ ہو جاتا, اور ایک کے لیے تمام دنیا کو اپنا خطرناک دشمن بنا لیتا ہے. انسان یقینی حیبت کی وجہ سے مباح چیزوں کو بھی ڈرتا ڈرتا ہی استعمال کرتا ہے, اور زبان کو ناگفتنی باتوں سے روکتا ہے, گویا اس کے منہ میں سنگریزے ہیں. اور یہ یقین یا تو دیدار سے میسر آتا ہے, اور یا اس گفتار سے جو خدا کا یقینی کلام ہے, جو اپنی طاقت اور شوکت اور دلکش خاصیت اور خوارق سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. بجز اس صورت کے نہ خدا کی ہستی پر یقین آ سکتا ہے اور نہ اس کی صفات پر. اب جس حالت میں یہ مانا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یقینی کلام کسی بندہ پر نازل فرما دے, اور اس کا وعدہ نمتا علیہم اس امکان کو ضروری ٹھہراتا ہے, اور نجات بھی اس کلام الہی پر موقوف ہے جو یقینی ہو, اور انسانی فطرت بھی اس کی پیاسی پائی جاتی ہے, تو کیوں اور کیا وجہ کہ خدا اس فیض سے امت کو محروم رکھے؟ کیا انسان کی فطرت میں یہ جوش نہیں ڈالا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا کرے, اور کوئی ایسا ذریعہ اس کو حاصل ہو جس سے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تمام پاک صفات کے ساتھ در حقیقت موجود ہیں؟ مگر کیا وہ ذریعہ صرف آسمان اور زمین کی صنعتیں ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں, کیونکہ غائب درجہ ان سے صرف ضرورت خالق محسوس ہوتی ہے, نہ کہ یہ کہ خالق در حقیقت موجود بھی ہے. اور ضرورت خالق پر دلیل قائم ہونا اس خالق کی واقعی ہستی پر قطعی دلیل نہیں ہو سکتی, اسی لیے انبیاء اور آسمانی نشانوں کی حاجت پڑی, کیونکہ دلائل عقلیہ صرف اس حد تک خدا تعالیٰ کی نسبت علم بخشتے ہیں کہ ان مصنوعات پر نظر کر کے جن میں ایک ابلغ اور محکم ترکیب پائی جاتی ہے, یہ ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ان کا ایک سانح ہونا چاہیے. لیکن یہ دلائل یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ سانح فی الواقع ہے بھی, اور ہے اور ہونا چاہیے میں ایک فرق ہے جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ پہلی کتابیں اور پہلے معجزات خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک قطعی دلیل ہے, کیونکہ اس وقت نہ وہ معجزات بدیہی طور پر مشاہدات میں سے ہیں اور نہ اس وقت وہ کلام نازل ہو رہا ہے. ہاں, قرآن شریف معجزہ ہے, مگر وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسا شخص ہو کہ اس معجزہ کے جوہر ظاہر کرے, اور وہ وہی ہوگا جو بذریعہ الہامی کلام کے پاک کیا جائے گا. اب جبکہ انسانی فطرت اور انسانی کانشنس اور انسانی روح شکوک و شبہات کی موت سے مرنا پسند نہیں کرتی اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک کھلے کھلے یقین کی پیاسی ہے, کہ اس سے ظاہر ہے کہ جس قادر اور حکیم نے انسان کو یقین حاصل کرنے کی پیاس لگا دی ہے اس نے پہلے سے اس بات کا انتظام بھی کر لیا ہے کہ انسان یقین کے مرتبہ تک پہنچ جائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا انتظام ہے جو یقین تک پہنچاتا ہے. سو مجھے چھوڑ ہوتا میں صاف صاف کہہ دوں کہ وہ انتظام ابتدائی دنیا سے آج تک ایک ہی چلا آیا ہے, یعنی خدا کا قول جس کی تائید اور تصدیق اس کا خارق عادت فیل کرتا ہے. اور یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ خدا کا کلام ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو گزشتہ سے زمانہ میں نازل ہو چکا ہے وہ یقین عطا کرنے کے لیے کافی ہے, بار بار کی کیا ضرورت ہے. اسی شبہ میں آریہ سماج والے گرفتار ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وید خدا کا کلام ہے اور وہ ایک دفعہ اس موجودہ دور دنیا کے لیے نازل ہو چکا ہے, پھر بار بار کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ اور ایسا ہی ان کے سب ہم خیال دھوکہ کھاتے ہیں, اور اس دھوکہ میں عیسائی بھی شریک ہیں جو کہتے ہیں کہ توریت نے تعلیم کے حق کو پورا کر دیا تھا, پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی. ان تمام توہمات کا جواب یہی ہے, خدا کی غرض کتابوں کے نازل کرنے سے افادہ یقین ہے. کتاب اس کی ذات اور صفات اور اس کی پسندیدہ اور ناپسند راہوں پر لوگوں کو یقین آ جاوے, اور پھر یقین کی برکت سے وہ اپنے خدا پر پورا ایمان لاویں اور بدی سے پورے طور پر پرہیز کریں اور نیکی کو پورے طور پر حاصل کریں. سو جب نبوت کا زمانہ گزر جاتا ہے اور خدا کا کلام قصوں کے رنگ میں پڑھا جاتا ہے تب یہ غرض مفقود ہو جاتی ہے اور دلوں میں اس کلام پر یقین نہیں رہتا, جیسا کہ تم یہودیوں کا حال دیکھتے ہو کہ توریت ان کے ہاتھ میں ہے اور کھوٹ ان کے دلوں میں. اور کیا تم عیسائیوں میں بتا سکتے ہو کہ ایسے لوگ ان میں کتنے ہیں کہ ایک طرف مار کھا کر دوسری طرف بھی پھیر دیتے ہیں اور چادر لینے والے کو کرتا دینے کے لیے تیار ہیں اور آنکھوں کو بدنگری سے روکتے ہیں اور لوگوں پر عیب نہیں لگاتے اور ان کے دل ٹیڑھے اور مکار اور منصوبہ باز نہیں, مگر شاذ و نادر جس نے نہ انجیل سے بلکہ اپنی فطرت کی ہدایت سے بدی سے پرہیز کی ہو. غرض جس طرح ہر یک صبح تازہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح جب مرور زمانہ سے نور ایمان جو یقین سے کم ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی کلام کو پڑھتے تو ہیں مگر وہ پڑھنا ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا. اب خدا کا کلام جو ان سے دور ہو جاتا ہے اور انہیں چھوتا نہیں, کوئی نیک اثر ان پر ڈال نہیں سکتا, گویا وہ کلام ان کو چھوڑ کر آسمان پر اٹھ جاتا ہے. تب ایک جوہر قابل پیدا کیا جاتا ہے جس کو کلام اپنی طرف کھینچتا ہے اور خدا کی کلام کی طاقت اس کو یقین کے کامل مرتبہ تک پہنچاتی ہے. تب وہ علم جو آسمان پر اٹھ گیا تھا پھر اس کے ذریعے سے زمین پر واپس آ جاتا ہے. اسی طرح ہمیشہ یقین خدا کے تازہ مکالمہ سے تازہ پیدا ہوتا رہتا ہے, اور جس شریعت کو خدا تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے اس شریعت کی پیروی کرنے والوں کے دل منسوخ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی باقی نہیں رہتا جس پر تازہ کلام وارد ہو. تب وہ کتاب ایک متعفن پانی کی طرح ہو جاتی ہے جس کے ساتھ بہت کیچڑ اور گند مل گیا ہے, اور ایسی شریعت سے انسانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا, ان کے ہاتھ میں صرف قصے رہ جاتے ہیں. اور آسمان کا تازہ پانی یعنی تازہ کلام الہی ان کے پاس نہیں آتا, پس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ مردود مذہب کی یہ نشانی ہے کہ تازہ کلام کا نور اس میں پایا نہیں جاتا, اور وہ لوگ ہمیشہ اسی کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کو تازہ الہی کلام تصدیق نہیں کرتا اور نہ تازہ نشان تصدیق کرتے ہیں, اس لیے ان کے دل مردہ رہتے ہیں اور نور یقین جو گناہوں کو جلاتا ہے ان کے نزدیک نہیں آتا. اس تمام بیان کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ تازہ کلام الہی خدا کی شریعت کا پشتی بان ہے, اور اس کشتی کو جو گناہوں کے سبب سے غرق ہونے لگتی ہے جن تر کنارے امن تک پہنچانے والا ہے, جو شاید کوئی بھول نہ جائے. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کلام الہی سے مراد وہی کلام ہے کہ جو زمانہ کے لیے تازہ طور پر اترتا ہے اور اپنی طبی خاصیت سے ملہم اور اس کے ہم نشینوں پر ثابت کرتا ہے کہ میں یقینی طور پر خدا کا کلام ہوں, اور ایسا ملہم تبن اس میں اور خدا کے دوسرے کلمات میں جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئے من حیث الوحی کچھ فرق نہیں سمجھتا, وہ دوسری وجوہ سے کچھ فرق ہو. لیکن یاد رہے کہ عوام الناس کے ایسے شکی وہمی الہام ہماری اس بحث سے خارج ہے, جن کے ساتھ نہ تو کوئی خدائی نشان اور آسمانی متواتر تائیدیں ہوتی ہیں کہ تا اس قوم کو فیل کی شہادت کے ساتھ قوت دے, اور نہ خود ملہم کو ان کی نسبت یقین کامل ہوتا ہے, بلکہ وہ ہمیشہ دبدہ میں رہتا ہے کہ آیا یہ شیطانی ہے یا رحمانی. اس جگہ یہ نقطہ خوب توجہ سے یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو الہامات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں جو منہم پر مشتبہ رہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے, وہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں یا شیطان کی آمیزش سے. اور گمراہ ہے وہ شخص جو ان پر بھروسہ کرتا ہے, اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس خطرناک ابتلاء میں ماخوذ ہے, کیونکہ شیطان اس سے بازی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ہلاک کرے. اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پھر رحمانی الہام کی نشانی کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی کئی نشانیاں ہیں. ایک اول یہ کہ الہی طاقت اور برکت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ اور دلائل ابھی ظاہر نہ ہو, وہ طاقت بڑے جوش اور زور سے بتلاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں, اور ملہم کے دل کو ایسا اپنا مسخر بنا لیتی ہے کہ اگر اس کو آگ میں کھڑا کر دیا جاوے یا ایک بجلی اس پر پڑنے لگے, وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہام شیطانی ہے یا حدیث النفس ہے یا شکی ہے یا ذنی ہے, بلکہ ہر دم اس کی روح بولتی ہے کہ یہ یقینی ہے اور خدا کا کلام ہے. دو, دوسرے خدا کے الہام میں ایک خارق عادت شوکت ہوتی ہے. تین, تیسری وہ پرزور آواز اور قوت سے نازل ہوتا ہے. چار, چوتھی اس میں ایک لذت ہوتی ہے. پانچ, اکثر اس میں سلسلہ سوال و جواب پیدا ہو جاتا ہے, بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے, اور پھر بندہ سوال کرتا خدا جواب دیتا ہے. خدا کا جواب پانے کے وقت بندہ پر ایک فنودگی طاری ہوتی ہے, لیکن صرف فنودگی کی حالت میں کوئی کلام زبان پر جاری ہونا وحی الہی کی قطعی دلیل نہیں, کیونکہ اس طرح پر شیطانی الہام بھی ہو سکتا ہے. چھ, چھٹی وہ الہام کبھی ایسی زمانوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کا منہم کو کچھ بھی علم نہیں. سات, خدائی الہام میں ایک خدائی کشش ہوتی ہے. اول وہ کشش منہم کو عالم تفوید اور انقطاع کی طرف کھینچ لے جاتی ہے, اور آخر اس کا اثر بڑھتا بڑھتا تباہ سلیمہ مبائین پر جا پڑتا ہے. تب ایک دنیا اس کی طرف کھینچی جاتی ہے اور بہت سی روحیں اس کے رنگ میں بقدر استعداد آ جاتی ہیں. آٹھ, آٹھویں, سچا الہام غلطیوں سے نجات دیتا اور بطور حکم کے کام کرتا ہے اور قرآن شریف کے کسی بیان میں مخالف نہیں ہوتا. نو, سچے الہام کی پیشگوئی فی حد ذاتے ہی سچی ہوتی ہے, وہ اس کے سمجھنے میں لوگوں کو دھوکہ ہو. دس, دسویں, سچا الہام تقویٰ کو بڑھاتا اور اخلاقی قوتوں کو زیادہ کرتا اور دنیا سے دل برداشتہ کرتا اور معاشی سے متنفر کر دیتا ہے. گیارہ, سچا الہام چونکہ خدا کا قول ہے اس لیے وہ اپنی تائید کے لیے خدا کے فعل کو ساتھ لاتا ہے, اور اکثر بزرگ پیشگوئیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو سچی نکلتی ہیں, اور قول اور فعل دونوں کی آمیزش سے یقین کے دریا جاری ہو جاتے ہیں اور انسان سفلی زندگی سے منقطع ہو کر ملکوتی صفات بن جاتا ہے. یقینی الہام میں سے جو حصہ جس کو عطا کیا گیا ہے وہ حصہ جو خوارق اور پیشگوئیوں پر مشتمل ہے, ہم کسی قدر اس میں سے بطور نمونہ ذیل میں لکھتے ہیں, یعنی ہم نمونہ کے طور پر چند وہ نشان لکھتے ہیں جو اس وحی کے ساتھ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوئے جو میرے پر نازل ہوئی, اور وہ یہ ہے.